بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ کل ہماری بات چل رہی تھی اخلاق کے بارے میں، اس بارے میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ اخلاق کا اصل تعلق انسان کے باطن سے ہے. دل کی کیفیت اچھی ہے تو ظاہر میں اچھے اخلاق کا ظہور ہوگا، دل کی کیفیت اچھی نہیں ہے تو ظاہر ہے اسی کے مطابق انسان کے اخلاق کا ظہور ہوگا. تو اصل اخلاق کا تعلق دل سے ہے، لیکن اس کا ظہور ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کو نظر آئے، یعنی ظاہری اعضاء سے. پھر جب ظاہر میں اس کا جو ظہور ہوتا ہے، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، تب بھی ہمارے یہاں عام بول چال میں بھی اور ہم احادیث کی اصطلاح میں بھی دیکھیں، تو یہ حسن اخلاق کا لفظ بسا اوقات صرف اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ انسان مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. لیکن اس سے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں، تو اصل میں حسن اخلاق کا تعلق اس سے ہے کہ انسان مخلوق کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے، ایسا معاملہ جو مخلوق کے لیے راحت کا باعث ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خالق کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہو. یعنی دونوں جانب کو دیکھنا ہے، خالق اور مخلوق کو، کہ مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جس سے مخلوق کی راحت، ان کی خوشی حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں حسن اخلاق، چونکہ ہم حسن اخلاق کا مفہوم باطن سے متعلق تو عام طور سے مراد لیتے بھی نہیں بہت سی مرتبہ، تو حسن اخلاق کا ہمارا عام طور سے مفہوم ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ ہم اس طرح کا معاملہ کریں کہ مخلوق خوش ہو جائے، مسکرا کر کسی سے مل لینا، اچھی طرح سلام کر لینا، اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی. اور بات کسی حد تک درست ہے، لیکن یہ آدھے معنی ہیں اس کے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کے معنی کا ایک تہائی حصہ ہے. اس لیے کہ اصل حسن اخلاق دل میں ہے، اس کا ظہور ہوگا مخلوق کے ساتھ، دوسرے معنی، اور اس کا ظہور ہوگا خالق کے ساتھ. اب ایک شخص ہے کہ مثلا لوگوں کے ساتھ معاملات میں بہت اچھا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرے گا، خیر خواہی کرے گا، بہت اچھا سلوک کرے گا، سب کچھ ہے، لیکن نمازیں نہیں پڑھتا، فرائض ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، عبادات کا بالکل اہتمام نہیں کرتا، یا جس حد تک اس میں کوتاہی کرتا ہے، ہم کہیں گے ہاں اخلاق تو بڑے اچھے ہیں، لیکن کیا یہ اچھے اخلاق کہلائیں گے کہ جو اصل محسن ہیں، اصل ہمارے اللہ تعالیٰ جو اصل خالق ہیں، مالک ہیں، جنہوں نے سب کچھ دیا ہے، جنہوں نے یہ حسن اخلاق کی دولت ہمیں، جو ظاہری مخلوق کے ساتھ حسن اچھا برتاؤ کر لیتے ہیں، یہ جذبہ ہمیں دیا ہے، اسی مالک کی نافرمانی کریں اور اسی کے احکام کی خلاف ورزی کریں اور اسی کی نعمتوں کو اس کی معصیت میں استعمال کریں، کیا یہ حسن اخلاق کہلائے گا؟ ایک بیٹا ہے، گھر میں کوئی مہمان آیا، اس کا دوست آیا، اس کا بہت اعزاز و اکرام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن باپ کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا حسن اخلاق ہے؟ ہاں شاید کہہ سکتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ حسن اخلاق ہے، باپ کے ساتھ بدخلق ہے، لیکن یہ حسن اخلاق کوئی مکمل حسن اخلاق نہیں ہوا، یہ صرف مخلوق میں مثال دے رہا ہوں. تو ہم اسی کو دیکھیں کہ ہمارا حسن اخلاق کیا صرف مخلوق کی حد تک محدود تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم غلط فہمی میں ہیں کہ ہمیں حسن اخلاق حاصل ہیں، اگر ہمیں وہ بھی حاصل ہو جائے تو. بہرحال یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوں، اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی حسن اخلاق کا ایک اہم ترین جز ہے، اور مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو مخلوق کے لیے خوشی کا باعث ہو، راحت کا باعث ہو، یہ سوچ کر، یعنی کہ ہمیں دنیاوی نفع اس سے حاصل ہوگا، یہ سوچ کر کہ اچھا اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں. بہرحال جب یہ مفہوم ذہن میں آ گیا، تو بس آج ہم کچھ احادیث اس سلسلے میں پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا خاص خاص احکامات دیے ہیں. یہ ایک ایسی دولت ہے، حسن اخلاق ایسی دولت ہے جو دنیا میں بھی انسان کو ایک بہترین شخص ثابت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں انسان وہ بہترین سمجھا جاتا ہے، آخرت کے درجات حاصل کرنے کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ چیز ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا ذریعہ ہے، بہت سی فضیلتیں اس کے وارد ہوئی ہیں۔ پہلے ان فضائل پر ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، سب سے پہلے تو بہرحال ایک حدیث ہے، اب اس کی مفہوم کی بات تو چونکہ پوری ہو گئی تو اس سے ہم آگے چلتے ہیں، ورنہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ علیحدہ ہے۔ بہرحال مفہوم کی بات تو پوری ہو گئی، وہ تو واضح ہو گیا الحمدللہ۔ اب آگے چلتے ہیں فضائل پر۔ ایک روایت ہے جو بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے یہ شمائل ترمذی میں بھی روایت پڑھی اور بخاری شریف میں بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشاً ولا متفحشاً، یہ شمائل ترمذی میں ہم دو تین مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اور آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان من خیارکم احسنکم اخلاقاً، ان من خیارکم احسنکم اخلاقاً، تم میں بہترین لوگوں میں وہ لوگ داخل ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اکمل المؤمنین ایماناً احسنهم خلقا، سب سے کامل ایمان ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے معتم میں روایت نقل کی ہے کہ مجھے تو بھیجا ہی گیا ہے تاکہ حسن اخلاق کی تکمیل لوگوں کے سامنے بتاؤں، کہ لوگوں کو جو اخلاق معلوم تھے اچھے اخلاق وہ ادھورے تھے، پہلی شریعتوں میں مکمل احکام اس کے آئے نہیں تھے، اگر شریعتوں کا علم لوگوں کے پاس ہوتا بھی تو پہلی شریعتوں میں وہ مکمل نہیں ہوئے تھے، میری شریعت میں حسن اخلاق کی تکمیل کی گئی اور اسی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آخرت کے لحاظ سے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک مؤمن صرف حسن اخلاق کی وجہ سے روزے دار، دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک شخص روزے رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، ایک شخص سوتا رہتا ہے، دن میں کھاتا رہتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہی حسن اخلاق میں دونوں چیزیں، خالق اور مخلوق، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا اور لوگوں کو خوش رکھتا ہے، تو اس حسن اخلاق کی بدولت وہ صائم اور قائم، یہ دونوں عمل کرنے والے کی فضیلت حاصل کر لیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے جو ابو داؤد شریفی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، قیامت کے دن جب انسان پریشان ہوگا، میرے تو اعمال تھوڑے سے ہیں، اعمال میں وزن کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق جب اس میں رکھا جائے گا تو سب سے زیادہ بھاری چیز میزان عمل میں وہ حسن اخلاق ہوگی۔ یعنی دوسرے اعمال ہیں، انسان سوچے گا اچھا ایک شخص اتنی نمازیں لے کر آیا ہے، اتنے صدقات لے کر آیا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بھاری چیز قیامت کے دن میزان عمل میں جو ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الیہ و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، ترمذی کی روایت، کہ تم میں احبکم الیہ، مجھے سب سے زیادہ وہ لوگ محبوب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے لیے تو بہت بڑا سرمایہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کون ہوگا؟ کوئی بہت بڑا عمل نہیں بتایا، فرمایا کہ تم میں بہترین، مجھے سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ کوئی آسان سا عمل ہے، ہمیں نہ کسی کی غیبت کرنی، نہ کسی کی برائی کرنی، نہ دل میں کسی کے ساتھ حسد رکھنا، نہ کسی سے کینہ اور بغض رکھنا۔ ہم اپنی زندگی جئیں، کوئی آتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، کوشش کریں لوگوں کو نفع پہنچا دیں۔ اتنا سا عمل ہے کہ بس کسی کو ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے، جتنا ہو سکے ہم کسی کو راحت پہنچا دیں، یہ انسان کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا رہے، آسان سی بات ہے، اور اس کے ذریعے سے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بن جائے، کتنی آسان یعنی دولت، اتنی بڑی دولت ہے جو کتنی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر ایک روایت ہے، ابو داؤد شریفی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ذمہ داری لے رہے ہیں، یہاں تک تو درجات کی وغیرہ کی بات تھی اور یہ بھی وعدے ہی تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے رہے ہیں، فرماتے ہیں میں ذمہ دار ہوں، انا زعیم میں ذمہ دار ہوں، ببیت فی ربض الجنتی، گھر دلانے کا جنت کے کنارے میں، اس شخص کے لیے جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو۔ جنت کے گویا کہ باہر کی طرف کا حصہ ربض کہا جاتا ہے۔ اسے تین الفاظ بیان کیے گئے حدیث میں، اس لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ ربض ایک تو ہوتا ہے شروع کا حصہ، وسط ہوتا ہے اس کے درمیان تھوڑا آگے کا حصہ، اعلیٰ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود کوئی تمہیں کہہ رہا ہے کہ اچھا تم نے یہ کیا، چلو ٹھیک ہے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے کوئی بات نہیں، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، ہم غلطی مان لیں، معاملہ ختم کر لو، یا یہ کہ غلطی ماننے کی بھی ضرورت نہیں، چلو ٹھیک ہے، خاموش ہو جائیں، سامنے والے نے کہہ دیا تم نے یہ کیا، ٹھیک ہے، ہم خاموش ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو یہ موقع ہوتا ہے مشکل کہ ہم اپنے آپ کو حق پر ہونے کے باوجود کیوں خاموش رہیں، ہم اگر خاموش رہتے ہیں تو سامنے والا ہمیں باطل پر سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، ہے مشکل مرحلہ۔ لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، سامنے والا ہمیں غلط بتا رہا ہے، ہم جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے خاموش ہو جائیں اور جھگڑے کو ختم کر دیں، حق پر تھے ہم انتقام لے سکتے تھے، حق پر تھے ہم کسی کے ذریعے سے اپنا حق وصول کر سکتے تھے، کوئی بات نہیں، کسی نے پیسے لیے تھے وہ انکار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ہم حق پر ہیں اور حق پر ہونے کے باوجود انکار کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے رہے ہیں۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو۔ دوسرا اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او ببیت فی وسط الجنت لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جنت کے درمیانی حصے میں میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاقی میں ہو، جھوٹ کبھی بھی نہ بولے، خلاف حق بات نہ کہے، چاہے مذاق ہو، مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ کہے۔ اور آگے فرمایا جو اس ہمارے آج کے عنوان سے متعلق ہے، او ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، اور اس شخص کے لیے اور مکان دلانے کی ذمہ داری اور جگہ دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو اپنے اخلاق اچھے کرے، اس شخص کو مکان دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جنت کے اعلیٰ درجے میں، اعلی الجنتی۔ تو یہ ہے حسن اخلاق۔ اب ہم اپنی زندگی پر، آگے بہت سی باتیں ہیں، روایات تو بہت ہیں اس سلسلے کی، لیکن یہی ہے کہ عملی طور پر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ ہمارا کسی سے کوئی دوست ہوتے ہیں، کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، کسی کا کبھی، جیسے مزاح کا عنوان بھی ہمارے پاس آیا تھا شمائل میں، کہ اس میں خاص طور پر یہ بھی، یعنی شراح کی طرف سے یہ بات کہی تھی میں نے، کہ مزاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو راحت پہنچائے جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کریں جس سے سامنے والے کو ایزا ہو، وہ تنگ ہو جائے، پریشان ہو، یہ چیزیں نہ ہوں۔ تو بہرحال اصل یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کسی کو ہم سے راحت پہنچ جائے، تکلیف کا ہم کسی کے لیے ذریعہ نہ بنے۔ چاہے ہم کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہوں، کبھی ہوتا ہے نا بیچ رہے ہیں، کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہمارے، یا ہم مسجد آ رہے ہیں، کبھی جوتے رکھنے میں ہوتا ہے، اچھا جوتے ہم نے راستے میں رکھ دیے، کوئی اس سے راستے میں جوتے رکھ دیے تھے، کسی کو چلنے میں تکلیف ہو گئی، یعنی ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائے، راحت کا ذریعہ بن جائے، کوشش کر لیں، لیکن کم از کم اتنی کوشش کر لیں کسی کو ہم تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنیں۔ ہم اس نیت سے جوتے ویسے بھی شیلفوں میں رکھنے چاہیے، لیکن اس نیت سے شیلف میں جوتے رکھ دیں کہ کسی کو تکلیف سے بچا رہے ہیں، تو ایک اور مزید فضیلت حاصل ہو گئی۔ یہ ہمارے دل کا ایک جذبہ ہوتا ہے، وہی میں نے کہا اصل اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد تھے، بڑی اچھی باریک باریک باتیں کبھی اساتذہ کہہ دیتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا عمر جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جوتے ہیں اتنی بڑی نعمت ہے، سب استعمال کرتے ہیں، جب پہننے کے وقت آتا ہے اچھی طرح پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اتار کے رکھ دیا، لیکن جب دوبارہ پہننے کے وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ہاتھ میں لیا اور پھینکے، پھر اس کے بعد پہنتے ہیں، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، پھینکتے ہیں اور پھر پہنتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جوتے جو اللہ نے ایک نعمت دی ہوئی، اس کو پھینکتے ہو پھر اسی کو استعمال کرتے ہو، اس کو نیچے رکھو۔ بات بڑی معقول ہے، اس میں بہت سی پھر سوچا تو مصلحتیں بھی ہیں واقعتاً، کہ ایک تو ایک نعمت ہے، ہم اسے استعمال کر رہے ہیں تو اس کو پھر اچھی طرح زمین پر رکھیں، پھر پہننے چاہیے، بات صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو بہت سی جگہوں پر، ہمارے یہاں تو اتنا شاید محسوس نہ ہوتا ہو، بلڈنگیں وغیرہ جس طرح بنی ہوتی ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر محسوس ہوتا ہے کہ جوتے پہنتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جوتے پہن رہے ہیں، وہ ہر ایک اپنے جوتے زمین پہ پھینکتا ہے، خاص طور پہ بڑی مساجد جہاں ہوتی ہیں اس کے باہر ہم دیکھیں حرمین کے باہر خاص طور پہ اگر دیکھیں کہ آوازیں آتی رہتی ہیں مستقل، یعنی کوئی جوتے پھینک رہا ہے، کوئی جوتے پھینک رہا ہے، اور جوتے پھینک کے جب پہنتے ہیں نیچے زمین ہوتی ہے، تو یہ ہمیشہ مجھے اس وقت ہمارے استاد یاد آتے ہیں کہ انہوں نے واقعی کتنا بڑا عظیم چھوٹا سا ادب ہے، کتابوں میں شاید مشکل سے ملے کہیں پر، لیکن وہ اس طرح کی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو حسن اخلاق کا تقاضا ہوتا ہے، یعنی انسان کے دل کا جب جذبہ ہوتا ہے تو حسن اخلاق خود بخود آ جاتے ہیں، نہیں نہیں یہاں پر مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، جوتے اس طرح نہیں پھینکنے چاہیے، شور بھی ہوگا اور جوتے کا بھی تو ایک نعمت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کو پھینکیں کیوں، اتارنا ہے اتار کے شیلف پہ رکھیں، اچھی طرح پہننا ہے تو اچھی طرح پہن رکھ کر پھر پہنیں، اور پھر وہ جوتے ایک اور ایک ادب کی بات آ جائے گی، بہرحال وہ سنتوں سے متعلق ہے کہ ایسے جوتے جن کو پہننے کے لیے ہاتھ استعمال کرنے پڑتے ہیں تو سنت یہ کہ بیٹھ کر پہنے جائیں، کہ کہیں انسان گرنے، اس طرح کے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جوتے میں ہاتھ لگا کر پہن رہا ہے تو گرنے کے قریب ہو جاتا ہے، بہرحال جوتے میں احادیث میں جہاں آتا ہے بیٹھ کر پہننے کا ذکر، جہاں ہاتھ استعمال کرنا پڑے، اگر ہاتھ استعمال نہیں کرنا پڑتا پھر تو انسان جیسے چپل ہوتے ہیں وہ یعنی کھڑے کھڑے پہن سکتا ہے، بہرحال یہ کچھ مثالیں تھیں، آگے مزید چند اور حدیثیں ہیں مختصراً میں بتا دیتا ہوں، مثلاً اب اس کو ہم انسانوں میں دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ عنوان پورا کرنا ہے، کل تو اس طور پہ بات نہیں کریں گے، تو اس کی مثالیں پھر ہم دیکھیں تو صرف مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انسانوں میں سمجھایا کہ دیکھو انسانوں میں حسن اخلاق کس طرح ہوتا ہے، جانوروں میں حسن اخلاق کس طرح ہوتا ہے، اور احادیث میں قرآن میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر موقع کے لحاظ سے حسن اخلاق سکھائے ہیں اور اس کے مختلف زندگی کے ہمیں آداب سکھائے ہیں، مثلا انسان گھر میں ہے، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی ہی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ شخص ہوگا جو گھر والوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ اچھا رہنے والا ہو، اور میں تم تمام میں بہترین ہوں بیویوں کے ساتھ رہنے کے اعتبار سے، اس کے بعد عام معاملات میں ایک شخص تجارت کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ وہ شخص التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وہ تاجر جو بڑے سچائی والا ہو، امانت دار ہو، اب کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، حسن اخلاق ہے، تو اس کے لیے درجہ کیا مع الصدیقین والشہداء، اتنا اونچا مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی دعا دی، رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ تعالی رحم فرمایا ایسے شخص پر جو آسانی کر معاملہ کرنے والا ہو، اذا باع بیچتا ہے تب بھی، اذا اشترا خریدتا ہے تب بھی، جو ہمارا ہندوستان پاکستانی طریقہ نہیں کہ وہ کم کراؤ کم کراؤ کم کراؤ، حتیٰ کہ وہ اچھے چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، وہ تنگ آ کر بیچارہ دے دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو، نہیں دونوں طرف سے، یعنی بیچنے والے بھی زیادتی کرتے ہیں کہ پہلے سے قیمت اتنی زیادہ رکھتے ہیں کہ سامنے والا کم کراتے کراتے یہاں تک پہنچے گا کہ ہمارا نقصان ہم فائدے میں رہیں گے، تو بہرحال یعنی دونوں طرف سے ہوتا ہے، یہ آپ نے فرمایا کہ بیچنے میں بھی لوگوں کے ساتھ ان کا خیال رکھے آسانی کا، خریدنے میں بھی، اور اگر کسی سے ہمارا معاملہ ہے وہ اختضا، اور جب کسی کے ساتھ معاملہ ہے پیسے وصول کرنے ہیں تقاضا کرنا ہے، تو اس میں بھی ہر چیز میں یعنی حسن اخلاق سے انسان پیش آئے، صرف چند مثالیں تھیں، جانوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، اور اس کے علاوہ مختلف یعنی جگہ جگہ پر ہم دیکھیں تو احادیث تو اس بارے میں بہت زیادہ ہیں کہ ہر موقع پر حسن اخلاق کا انسان اہتمام کرے، اصل پورے کی جڑ وہی دل ہوگا، دل کی کیفیت ہوگی، جب اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت ہے اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہے تو پھر یہ سب چیزیں انشاءاللہ خود بخود حاصل ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی انسان کو سیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی، جیسے مثلا یہ حدیث باع اشترا بہت سی مرتبہ ذہنوں میں نہیں آئے گا، لیکن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی، خیرکم خیرکم لأہلہ بہت سے لوگوں کا ذہن میں نہیں آئے گا، ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں لیکن یہ ذہن میں نہیں آئے گا کہ اچھا وہاں بھی حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، یہ مثالیں بھی ہم دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں تو پوری بات واضح ہو جاتی ہے کہ حسن اخلاق جس کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کی حقیقت ہے کیا، جانور ہے کسی کو مثلا اب جانور بھی انسان نہ دیکھ سکے کہ اچھا بھوکا ہے تو اگر وہ بھوکا ہے پیاسا ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، واقعات سب نے سنے ہوں گے پڑھے ہوں گے کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بدکار عورت تھی اور اس کی نجات ہو گئی تھی گزشتہ امتوں کی بات، اور اس امت میں تو اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم کی کچھ زیادہ ہی معاملات ہیں، تو گزشتہ امتوں میں بھی یہ ہوا تھا کہ کتے کو بدکار عورت تھی اور کسی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی نجات ہو گئی تھی، تو یہ جانوروں کے ساتھ اچھے اخلاق، ہم مثلا کبھی ہوتا ہے بچوں میں مثلا کہ اچھا ہمارے یہاں پر تو ویسے کم دیکھا، ہمارے ملکوں میں زیادہ ہوتا ہے، گدھا ہے بچے سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے پٹائی کر رہا ہے، کتا ہے اس کو پتھر پھینکنا شروع کر دیں گے، یہ چیزیں بچپن سے ان کو سکھانی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی ہے، ہٹانا ہے وہاں سے ہٹا دو، گھر میں آ گیا اس کو ہٹا دو، خامخواہ اس پر پتھر مارنا خامخواہ اس کی پٹائی کرنا ہر چیز کے ساتھ اللہ کی مخلوق چاہے مکھی ہو. امام محمد کا واقعہ غالباً ایک مرتبہ لکھ رہے تھے, لکھتے لکھتے وہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ روشنائی میں قلم ڈالا, اس کے بعد اٹھایا, مکھی آ کر بیٹھ گئی. اب لکھتے ہوئے انسان کا دماغ جب کسی چیز میں چل رہا ہوتا ہے تو اس کو پھر صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اچھا ایک مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے مجھے ابھی لکھنا ہے, اور مکھی آ کے بیٹھ گئی قلم کے اوپر پینے کے لیے روشنائی. اب وہ کہتے ہیں نہیں, مجھے میرا خیال یہ ہوا, مجھے خیال یہ آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے, پیاسی ہے, نہیں اس کو میں روک نہیں سکتا ہوں پینے سے. قلم پکڑ کے رکھا, پیتی رہی وہ, جب اٹھ کے چلے گئے اس کے بعد لکھنا شروع کیا. کسی نے مرنے کے بعد ان کو خواب میں دیکھا تھا کہ کیسا گزرا, فرمایا وہ مکھی کی وجہ سے مغفرت ہو گئی. خواب کی بات ہے, لیکن بہرحال یہ چیزیں کوئی, یہ ایک دو مثالیں نہیں, اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. ورنہ ان کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ کسی نے خواب میں دیکھا ان کو مرنے کے بعد, پوچھا کہ کیا ہوا, کیسا گزرا, یعنی یہ تو مکھی والی مثال تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو, وہ مکاتب کے مسائل تھے, ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا مکاتب کیا, مکاتب کے مسائل تھے, اس بارے میں غور کر رہا تھا اور انہی مسائل کو میں استنباط کرنے میں اور لکھنے میں لگا ہوا تھا, اس پہ غور کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا میری روح نکل گئی, مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے روح نکلی. یہ تھا ان کا. بہرحال یہ اللہ والے تھے. بہرحال یعنی اصل بات, یعنی میں صرف مثال دے رہا تھا کہ اللہ کی مخلوق, ہم بسا اوقات ہمارے ذہن نہیں جاتے کہ یہ مکھی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, ان کے ساتھ بھی کتا ہے یا بلی ہے یا دوسرے جانور ہیں, یعنی ٹھیک ہے جن کو مارنے کی اجازت بھی دی, بلکہ حکم بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مثلاً چپکلی ہے یا وہ کیا کہتے ہیں گرگٹ ہے, اس طرح کے بعض جانور ہے جس کے مارنے کا حکم دیا ہے, لیکن اس میں بھی یہ فرمایا کہ زیادہ ثواب ملے گا ایک ہی مار میں مار دو اس کو, کوئی بار بار مارتا رہتا ہے وہ بیچارہ تکلیف سے گزر رہا ہے, تو اتنا وقت اس کو تکلیف سے کیوں گزارے, حالانکہ وہ مارنے ہی کا حکم ہے, لیکن اتنا وقت بھی اس کو تکلیف سے کیوں گزاریں؟ تو ترغیب دی کہ مارو تو صحیح, اس لیے کہ وہ مضر ہوتا ہے, لیکن کوشش کرو ایک ہی مار میں وہ مر جائے تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے. تو جس کے مارنے کا حکم ہے اس کے ساتھ بھی یہی حکم ہے, اور بار بار ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ دعا کرتے رہو. یہ تو گویا فضائل تھے, اور مخلوق کے ساتھ یعنی چاہے انسان ہوں غیر انسان ہوں ان کے ساتھ حسن اخلاق کی ترغیب تھی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ اپنے لیے دعائیں بھی کرتے رہا کرو, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا کا اہتمام فرمایا, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, یا احسنت خلقی فاحسن خلقی, احسنت خلقی فاحسن خلقی, دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اللہ جس طرح تو نے میرے ظاہری شکل و صورت کو انسانوں والی شکل بنایا اور اچھی صورت عطا فرمائی ہے, میرے اخلاق بھی اچھے فرما دے. یہ دعا ہے, اور بار بار جب بھی دعا مانگے تو واقعی اب اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ دعا مانگے, اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کی وہ دولت عطا فرمائے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بن جائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.